الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. سورة نور جو ہے یہ مدنی سورة ہے. زمان نزول سن 6 ہجری، زیادہ تر حصہ جو ہے سن 6 ہجری میں نازل ہوا. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ بہت اہم معاشرتی معاملات میں رہنمائی دی گئی ہے، اور خاص طور پر جو جنسی جرائم ہیں ان کے حوالے سے سزائیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے اس کا اعلان اسی سورہ مبارکہ میں ہوا. جھوٹا الزام لگانا کسی پر، زنا کی تہمت لگانا، اس کی سزا. اسی طریقے سے فحش باتوں کی اشاعت نہ ہو معاشرے میں، روک تھام. پھر گھر کے اندر پاکیزہ ماحول کے حوالے سے ضروری اقدامات کیا کیا ہو سکتے ہیں، تفصیل سے یہ ساری باتیں آئیں، اور کچھ حصہ اس کا بھی آگے بھی آئے گا. اسی میں پردے کے احکامات، گھر کے اندر کا پردہ کیا ہے، ستر کیا ہے عورت کا، اور پھر یہ ہے کہ مومن مردوں اور مومن خواتین کے لیے تاکید ہے کہ بہرحال اپنی نگاہیں جھکا کر رکھیں، نگاہوں کو پست رکھیں، نگاہوں کو آلودہ نہ ہونے دیں. پاکیزگی جو ہے نگاہ کی وہ بڑی اہم شے ہے. لیکن بالکل بیچ میں سورہ مبارکہ کے یہ رکوع ہے جس میں ایمان اور کفر کے حوالے سے تین تمثیلیں آئی ہیں، اور بڑا جامع مقام ہے، بڑا عظمت والا مقام ہے یہ قرآن مجید کا. بالکل سینٹر میں ہے، نو رکوع ہیں کل اس سورہ مبارکہ کے، چار رکوع اس سے پہلے ہیں اور چار اس کے بعد ہیں، یہ پانچواں رکوع ہے درمیان میں. فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا. یعنی جو خیر بھلائی اور نور کائنات میں ہے، روشنی ہے، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ ہی کی مرہون منت، سرچشمہ سورس وہی ذات ہے. پھر یہ کہ کائنات کی جو گتھی ہے، یہ معمہ جو سلجھنا عام طور پر فلسفیوں سے بھی نہیں سلجھا آج تک، اصل حقیقت کیا ہے، ہم کون ہیں، یہ سارے سوالات کا جواب تب ملتا ہے جب اللہ کو مان لیا جائے اور اس کی معرفت حاصل ہو جائے. پھر گویا ہر چیز روشن ہے، جیسے اس کمرے میں اگر لائٹ چلی جائے تو بالکل اندھیرا ہوگا، کچھ پتہ نہیں دائیں کون ہے، بائیں کون ہے، آگے کون ہے، کون حرکت کر رہا ہے، کوئی بیٹھا ہوا ہے. تو جب تک اللہ کی معرفت نہ ہو، اللہ تک انسان نہ پہنچے، تو پوری کائنات یہ ہمارے لیے اسی طرح ہے کہ ہم اندھیرے میں ٹامک پوئیاں مار رہے ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے ہمارا آغاز کیا ہے، ہمارا انجام کیا ہے، ہم کس لیے بھیجے گئے، کائنات کو چلانے والا کون ہے، مقصد حیات کیا ہے، مقصد تخلیق کیا ہے، کچھ نہیں معلوم. تو وہ سارے مسئلے حل تب ہوتے ہیں کہ جب انسان پہنچ جائے اللہ تک، معرفت اللہ کے ہاتھ سے ہو جائے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی نور ہے آسمانوں اور زمین کا. مثل نوری ہی کمشکات فیہا مصباح, اس کے نور کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک طاق ہو اور اس کے اندر ایک چراغ. المصباح فی زجاجہ, اور وہ جو چراغ ہے وہ شیشے کے اندر ہے, قندیل کے اندر ہے, قندیل کی شکل میں ہے. الزجاجۃ کأنھا کوکب دری, یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو مثال دی جا رہی ہے یہ اس کے نور کی مثال, اصل میں یہ کیا ہے, نور ایمان کی مثال دی جا رہی ہے. یہاں بندہ مومن کو جب معرفت حاصل ہوتی ہے اور نور ایمان کا نور حاصل ہوتا ہے تو وہ کیا ہے, اس کی نوعیت کیا ہے. اسی لیے مفسرین نے اس میں محذوف مانا ہے کہ مسد نور ہی فی قلب المومن, اللہ کے نور کی مثال ایک بندہ مومن کے قلب میں ایسے ہے, اس لیے کہ آگے جو ساری تمثیل آ رہی ہے اس میں قلب ہی کا نقشہ پھینک دیا گیا. کمشکات جیسے ایک طاق ہے, یہ طاق جو ہے ہمارے یہ سینے کا جو سٹرکچر ہے, آپ یوں سمجھیے کہ یہ بھی ایک طاق کی مانند ہے. فیہا مصباح, اس میں ایک چراغ ہے, وہ چراغ جو ہے وہ قلب ہے. المصباح فی زجاجہ, اور وہ چراغ جو ہے وہ شیشے میں ہے, قندیل میں ہے, یعنی محفوظ ہے ہر طرح سے. الزجاجہ کأنھا کوکب دری, اور وہ شیشہ ایسے ہے کہ جیسے ایک چمکتا ہوا ستارہ, یعنی اتنا شفاف ہے اور چمکدار شیشہ ہے. یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ, اور اس میں تیل جلایا جاتا ہے اس بابرکت زیتون کے درخت کا. لا شرقیۃ ولا غربیہ, کہ جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے, بلکہ اس طرح سے اس کی لوکیشن ہے کہ دو صبح اور شام دونوں کی دھوپ اس کو ملتی ہے, اور اس زیتون کا جو ایسا درخت ہے اس کا تیل انتہائی فائن قسم کا ہے, اپنی کوالٹی کے اعتبار سے ہائیسٹ لیول کا ہے. یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار, قریب ہے کہ چراغ بھڑک اٹھے, روشنی اس کے اندر ایک دم آگ بھڑک اٹھے. ولو لم تمسسہ نار, چاہے آگ نے اس کو چھوا نہ ہو. جیسے آج کل ہمارے یہاں مثال ہے کہ پیٹرول ہو اور دیا سلائی ابھی اس فاصلے پر ہے تو پیٹرول پر جس چیز پہ پیٹرول ڈالیں گے بھڑک اٹھے, ابھی ٹچ نہیں کیا. نور نالا نور, اس زمانے میں پیٹرول کا چونکہ کوئی تصور نہیں تھا تو سب سے زیادہ فائن قسم کا جو تیل جلانے کے اندر بھی اور ہر اعتبار سے وہ یہ زیتون کا تیل تھا, لہذا نور نالا نور, یہ روشنی ہے روشنی پر. اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بندہ مومن کا دل جو ہے وہ ہے اصل میں انسانی فطرت, جس کا میں بار بار ذکر کر چکا ہوں, اس کے اندر فطرت کا روغن موجود ہے, اندر فطرت انسان ابھی آئے گا, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, جو اللہ کو بھی پہچانتی ہے, جس میں نیکی بدی کا شعور بھی ہے, جس میں وہ جو روح ڈالی گئی ہے انسان کے اندر اس کے ریفلیکشنز جو ہیں وہ اصل میں اس کا آپریٹر جو ہے وہ قلب ہے, قلب فطرت اس کا جو ہے مرکز و محور. اگر وہ صاف شفاف ہو, اس کے اندر جو تیل روغن فطرت ہے, جو فطرت کا تیل ہے وہ آلودہ نہ ہوا ہو, وہ کسی جو ہے غلط ماحول غلط تربیت کے اثرات سے جو ہے پالیوٹ نہ ہو گیا ہو, اپنی شفاف حالت میں ہو, تو جیسے ہی باہر سے نور وحی اس کے قریب آئے گا یہ لپک کر اسے قبول کر لے گا, اور انسان کا جو ہے سینہ نور ایمان سے منور ہو جائے گا. ایک نور اوپر سے آیا, ایک نور فطرت کا ہے. نور علی نور, یہ ہے روشنی پر روشنی, اور یہ ہے ایمان کا اصل میں نوعیت ایمان کی, اور ایمان کا حاصل اور ایمان کی معراج. انسان جو ہے وہ لپک کر قبول کرے نبی کی دعوت کو اور وحی کی آواز. مثال موجود ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, ایک لہجہ نہیں لگا, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے اور آپ کی اپنی گواہی ہے کہ ایک لہجے کے توقف کے بغیر انہوں نے آگے بڑھ کر ایمان قبول کیا ہے. بالکل یہی شان ہے ان کی, اور وہ جو شان ان کی ہے گویا کہ اسی کا اظہار ہے اس آیہ مبارکہ میں. دو نور اکٹھے ہوتے ہیں, نور وہی اوپر سے آتا ہے آسمان سے, یہ باہر سے خارج سے آتا ہے, جیسے دیا سلائی باہر سے دکھائی جاتی ہے, روغن اندر ہے, وہ روغن جو ہے وہ نور فطرت ہے, وہ شفاف ہو, اور اگر شفاف نہ ہو تو اس کو صاف ہونے میں کچھ وقت لگتا ہے آہستہ آہستہ. آیات قرآنی پر غور کرتا رہے گا تو اس کے اندر سے جو ہے وہ کثافتیں دھلتی جائیں گی اور آہستہ آہستہ وہ نکھر کر بالآخر ایمان قبول کر لے گا. یہ ہے نور ایمانی کی مثال. یہد اللہ لنورہ من یشاء, اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتا ہے اپنے نور کی جس کو چاہتا ہے. ویضرب اللہ الامثال للناس, اور مثال بیان فرماتا ہے وہ لوگوں کے لیے. یعنی اس مثال سے اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ ایمان کیا ہے. واللہ بکل شیء علیم, اور اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہ اسمہ, ان گھروں میں کہ جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ان کو بلند کرنے کا, یعنی احترام اور تعظیم کے حوالے سے. ویذکر فیہ اسمہ, اور وہاں اس کے نام کا ذکر کرنے کا, یعنی ذکر ہو رہا مسجدیں جن کو کہا گیا کہ ان کو پاک صاف رکھو اور بہتر سے بہتر وہ مقام پر بنائی جائیں اور ان پر جو ہے ان میں اللہ کا ذکر ہو کثرت کے ساتھ. یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال, یہ جو مومنین صادقین ہیں جو اس شان سے ایمان لاتے ہیں, جو مقام صدیقیت پر فائز ہیں, جن کا نور فطرت بالکل صاف شفاف ہے اور انہیں حقیقت کو پہچاننے میں کوئی دیر نہیں لگتی, ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ ان مسجدوں کے اندر یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال تسبیح کرتے ہیں اللہ کی صبح و شام. ان کا دل لگتا ہی مسجد میں ہے, ان کے قلب کو سکون ملتا ہی اللہ کے ذکر میں ہے. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ, یہ وہ جوان مرد ہیں کہ غافل نہیں کرتی انہیں کوئی تجارت نہ کوئی خرید و فروخت سودا اللہ کی یاد سے. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة, اور نماز قائم رکھنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار, اور اس مقام پہ پہنچنے کے باوجود بھی یخافون یوما ڈرتے رہتے ہیں اس دن سے. تتقلب فیہ القلوب والابصار, کے جس میں نگاہیں اور دل الٹ دیے جائیں گے. لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا, تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں جزا دے, بدلہ دے ان کے بہترین اعمال کا, یا بہترین بدلہ ان کے اعمال کا. وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ, اور اپنے فضل سے مزید اضافہ فرمائے, یعنی مزید ان کو اجر و ثواب سے نوازے. وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ, اور اللہ تعالیٰ تو رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بے حد و حساب. اب کفر کے لیے دو تمثیلیں آ رہی ہیں. ایک تمثیل وہ ہے کہ ایک شخص ہے جو اس نے کچھ کام کیے بھی ہیں, کچھ نیکی کے کچھ خیر کے, اور وہ سمجھتا ہے کہ اگر ہوئی قیامت تو بہرحال میں نے کافی کچھ وہاں کے لیے بھی جمع کر رکھا ہے, کوئی ہسپتال قائم کیا ہے, کوئی اور ویلفیئر کا کام کیا ہوا ہے, آخر وہ کب جو ہے میرے کام آئے گا اگر ہوئی قیامت تو. یا یہ کہ منافقین قسم کے لوگ ہیں جو کچھ نہ کچھ کبھی خیر کا کام بھی کر لیتے ہیں, اور زیادہ تر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے اور اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دوستیاں رکھنے والے معاملات کرتے ہیں, لیکن یہ ساتھ کے ساتھ حج بھی کر لیا, عمرہ بھی کر لیا, بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان بھی دے دی, اس قسم کے کام بھی کیے ہوئے ہیں. تو یہ جو ہے ان کے بارے میں بھی یہ تمثیل ہے. والذین کفروا, وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, اس میں وہ شامل ہیں جو اندر سے کافر ہیں زبان سے مسلمان ہیں, یا وہ کافر کے جنہوں نے کچھ نہ کچھ نیک اعمال کیے. اعمالهم كسراب بقيعة, ان کے اعمال کا معاملہ ایسے ہے, مثال ایسے ہے کہ جیسے کسی صحرا میں ریت ہو, چمکتی ہوئی ریت صحرا میں. يحسبه الظمآن ماء, پیاسا اس کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ پانی ہے, اور یہ ہر ایک کو تجربہ ہوگا, دور سے وہ چمکتی ہوئی ریت, یا ایون اگر سڑک ہی بڑی اچھی بنی ہوتی ہے کارپیٹڈ تو وہ بھی دھوپ میں لگتا ہے کہ اس سے پانی لہریں مار رہا ہے. حتی اذا جاءہ, یہاں تک کہ جب وہ پہنچتا ہے, یعنی پیاسا پہنچا ہے مارا مار کر کے کہ دور نظر آ رہا ہے اسے کہ پانی موجود ہے. لم یجد شیئا, تو نہیں پاتا وہاں کچھ. ووجد اللہ عندہ, اور وہ پائے گا وہاں پر اللہ کو. فوفاہ حسابا, اور اللہ تعالیٰ اس کا حساب چکا دے. یعنی وہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے کچھ اکٹھا کیا ہوا یہ میرے کام آئے گا, لیکن وہ تو سراب ہے, جیسے چمکتی ہوئی ریت پانی محسوس ہوتی ہے, وہ پانی نہیں ہے, دھوکا ہے. واللہ سریع الحساب, اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. اب تیسری تمثیل ان کفار کے لیے ہے جن کی زندگی میں کوئی خیر کوئی نیکی سرے سے نہیں، دنیا پرستی، حوث پرستی، دولت پرستی، کوئی نرمی، کوئی دقت، کسی کے لیے ہمدردی، اس کے دل خالی ہے، محروم. او کظلمات فی بحر لجی، یا جیسے مثال ہے اندھیروں کی کسی گہرے سمندر میں، گھٹاٹوپ اندھیرے ہیں، یخشاہ موج من فوقہ موج، اور ڈھانپے ہوئے موج اور اس کے اوپر اور موج، یعنی گہرا سمندر ہے اور اس کی جو اندر گہرائی کے اندر جو تاریکی ہے، من فوقہ سحاب، اور اوپر جو ہے بادل بھی ہے، رات کا وقت ہو، گھٹا ٹوپ اندھیرا ہو، سمندر کی گہرے سمندر کے اندر نیچے ڈیپ واٹر کے اندر جو تاریکی ہوگی، اور اوپر بادل بھی ہوں کہ کوئی ستاروں کی جھل ملاحٹ بھی جو ہے اس کا بھی کوئی اثر وہاں تک نہ پہنچ سکتا ہو، یہ مثال ہے، یعنی مکمل تاریکی، ایبسلوٹ ڈارکنیس. ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیرے ہیں ایک کے اوپر دوسرا، دوسرے پہ تیسرا، اندھیرے ہی اندھیرے. اذا اخرج یده لم یکد یراها، جب وہ اپنا ہاتھ باہر نکالتا ہے تو اس کو بھی نہیں دیکھ پاتا. ہمارے ہاں محاورہ ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا، اتنی تاریکی ہے، اتنا اندھیرا ہے. تو یہ تو محاورہ ہے، لیکن واقعتاً جو تاریکی وہاں ہوتی ہے وہ وہی جانتے ہیں جو سمندروں میں جنہیں جانے کا تجربہ ہوا ہو، کیونکہ جو بھی تاریکی ہو تھوڑی سی کہیں سے باہر سے ہلکی بہت روشنی آتی ہے کچھ ستاروں کی کوئی، اور تھوڑی دیر کے بعد انسان جو ہے اس کی آنکھیں کچھ نہ کچھ دیکھنے کے قابل بھی ہونے لگتی ہیں، لیکن وہاں اس قسم کا معاملہ نہیں ہے، وہ ٹوٹل ڈارکنیس. ایک نور کی وہ انتہا تھی کہ نور اعلی نور، روشنی پر روشنی، اور دوسرے ظلمات بعضها فوق بعض، تاریکیاں ہی تاریکیاں ہیں جن کے زندگی ہر خیر سے ہر نیکی سے خالی. ومن لم يجعل الله له نورا، اور جس کو اللہ تعالیٰ ہی نور نہ عطا فرمائے، فما له من نور، تو کہاں سے آئے گا اس کے لیے کوئی نور اور روشنی. الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض، یا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں وہ سب کے جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، والطیر صافات، اور پرندے بھی پر پھیلائے ہوئے، سب اللہ کی تسبیح میں مشغول ہیں. کل قد علم صلاته وتسبیحه، ہر ایک نے جان رکھی ہے اپنی نماز اور اپنی تسبیح. ہر چیز کا اپنا ایک طریقہ ہے اللہ کی نماز پڑھنے کا اور اللہ کی تسبیح کرنے کا. واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ یہ کرتے ہیں. وللہ ملک السماوات والارض، اور آسمانوں اور زمین کی حکومت بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے. وإلی اللہ المصیر، اور سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. الم تر ان اللہ یسجی سحابا، کیا تم نے غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ ہانک کر لے آتا ہے بادلوں کو، ثم یولف بینہ، یہ جو بارش ہوتی ہے کس پروسیس سے معاملہ ہوتا ہے اس کی بڑی خوبصورت نقشہ کشی ہے، ہانک کر لاتا ہے بادلوں کو، ثم یولف بینہ، پھر انہیں آپس میں جوڑ دیتا ہے. کبھی دیکھا ہو جب بارش والے بادل آ رہے ہوتے ہیں بڑی تیزی سے آ رہے ہیں ادھر سے ادھر، پھر آہستہ آہستہ وہ ایک ون یونٹ بن جاتے ہیں، جڑ جاتے ہیں سب کے سب. ثم یجعلہ رکاما، اور پھر ان کو رکھتا ہے تہ بر تہ، ان کی لیئرز ہیں ون ایک کے بعد دوسری. فتر الودق یخرج من خلالہ، اور پھر تم دیکھتے ہو کہ پانی جو ہے انہی بادلوں میں سے نکلتا ہے، بارش کا پانی. کیا ٹریگر کیا جاتا ہے کہ ایک دم وہ موسلادھار شروع ہو جاتی، بوندیں پڑنی شروع ہو جاتی. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ، اور وہ برساتا ہے بلندی سے، آسمان سے، اس کے اندر کے پہاڑوں سے، فِيهَا مِن برد، اور اس کے اندر جو اولے ہیں، یہ جو پڑتے ہیں برف کے گولے، اولے کولے جو پڑتے ہیں، یادہ باری بھی ہم کہتے ہیں اسے، فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ، اور پھر وہ ڈالتا ہے ان اولوں کو جس پر چاہتا ہے، وَيَصْرِفُهُ عَمَّنْ يَشَاءُ، اور ہٹا دیتا ہے، بچا دیتا ہے ان سے جس کو چاہتا ہے، یعنی وہ جو پڑیں گے تو فصل کو تباہ و برباد کر دیں گے، لیکن وہ بھی وہیں سے آ رہے ہیں. یَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ، یذهب بالابصار، قریب ہے کہ اس کی بجلی کی کوند اور چمک جو ہے وہ بصارت کو لے جائے، زائل کر دے، بینائی سلب کر لے. یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ ہی گردش دیتا ہے رات اور دن کو. ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس میں عبرت کا بہت سامان ہے دیکھنے والوں کے لیے، آنکھیں رکھنے والوں کے لیے. سبق آموزی. واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو پیدا کیا ہے پانی سے. فمنھم من یمشی علی بطنہ، تو کچھ وہ ہیں کہ جو چلتے ہیں پیٹ کے بل، ریپٹائلز ہیں رینگنے والے. ومنھم من یمشی علی رجلین، اور ان میں وہ بھی ہیں کہ جو چلتے ہیں دو ٹانگوں پر. ان میں سب سے زیادہ واضح تو انسان خود ہے، باقی پرندے ہیں ان کی بھی دو دو ٹانگیں ہیں اور وہ دو ٹانگوں پر چل رہے ہیں. ومنھم من یمشی علی اربع، اور وہ بھی ہیں کہ جو چلتے ہیں چار ٹانگوں پر. یخلق اللہ ما یشاء، وہ تخلیق فرماتا ہے جو چاہتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. لقد انزلنا آیات مبینات، ہم نے نازل کر دی ہیں واضح اور روشن آیات، واضح تعلیمات، واضح ہدایات. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی. ویقولون آمنا باللہ وبالرسول، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور رسول پر. واطعنا، اور ہم نے اطاعت قبول کی، ہم نے حکم مانا. ثم یتولی فریق منھم، پھر روگردانی کرتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے ان میں سے ایک طبقہ، ایک گروہ. من بعد ذلک، اس سب کے بعد. ایمان کا اظہار کر رہے ہیں، پوری کائنات تو اللہ کے تابع ہے، انسان کو چوائس دیا گیا ہے، اور چوائس دیا گیا ان میں سے ایسے بھی ہے، زبان سے تو کہتے ہیں مان لیا، آمنا باللہ وبالرسول، اللہ کو بھی مان دیا، رسول پر بھی ایمان لے آئے اور اطاعت قبول کی، مانیں گے ان کی بات اور کرتے کیا ہیں. ثم یتولی فریق من بعد ذلک، منھم من بعد ذلک، ایک جو گروہ ہے، ایک طبقہ، وہ پھر منہ پھیر لیتا ہے، یعنی کہہ کچھ رہا ہے کر کچھ اور رہا ہے، اطاعت نہیں کر رہا، نافرمانی کر رہا ہے، حکم توڑ رہا ہے. وما اولئک بالمؤمنین، اور یہ لوگ جو ہیں حقیقت میں ایماندار نہیں ہیں، صاحب ایمان نہیں ہیں. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جب انہیں بلایا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف. لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ تمہارے نزاعات کا اور جھگڑوں کا وہ فیصلہ کر دیں. اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، تو ان میں سے ایک گروہ وہ ہے کہ جو اعراض کرتا ہے، کنی کترا جاتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ جن کے دلوں میں روگ آ چکا ہے، یہ منافقت والا، یہ ان کا کردار آ رہا ہے. وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، اور اگر حق ان کو ملنے والا ہو تو چلے آئیں گے اس کو قبول کرتے ہوئے، بڑے سعادت مندی کے ساتھ، بڑے بیبے بن کر آ جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، جب پتا ہو کہ ہاں ہم حق پر ہیں اور انصاف جو ہے وہ ہمارے ہی فیصلہ ہوگا، ہمارے حق میں، پھر آ جائیں گے چلے. افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں روگ ہے؟ یہ ہے اصل معاملہ، یہ نفاق والا روگ. نفاق شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ دعویٰ ایمان کا ہے، عمل اس کے برعکس ہے، اصل بیماری یہ ہے. یہی بڑھتی بڑھتی نفاق کی شکل اختیار کر لیتی ہے. امرتابو، یا پھر یہ شک و شبے میں گرفتار ہیں. ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، یا انہیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول جو ہیں ان کے ساتھ بے انصافی کریں گے. بل اولئک هم الظالمون، نہیں بلکہ یہ اصل میں ظالم ہیں، بے انصاف ہیں. انما کان قول المؤمنین، بے شک سچے اہل ایمان کا قول وہ تو یہی ہوتا ہے. اذا دعوا الى الله ورسوله، جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ اور رسول کی طرف. لیحکم بینہم، کہ وہ فیصلے کریں ان کے درمیان. ان یقولوا سمعنا واطعنا، تو یہ سچے اہل ایمان کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور مانا، حاضر، سر تسلیم خم ہے. واولئک هم المفلحون، اور یہی ہیں در حقیقت کامیاب ہونے والے. ومن یطع اللہ ورسولہ ویخش اللہ، اور جو کوئی اطاعت کرے اللہ کی اور رسول کی اور اللہ سے ڈرے. ویتقی، اور اس کا تقوی اختیار کرے. فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی لوگ ہیں جو منزل کو، مراد کو پہنچنے والے ہیں. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ، اور یہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی بڑے شد و مد کے ساتھ، امکان بھر. لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ، کہ اگر آپ حکم دیں گے تو وہ ضرور نکلیں گے. قسم کھاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں جہاد کے لیے کہا تو ہے نکلو، لیکن اگر ہمیں انفرادی طور پر پن پوائنٹ کر کے کہا جائے کہ تم نے ضرور نکلنا ہے تو ٹھیک ہے پھر ہم نکلیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معاملہ یہ نہیں تھا. ہاں تبوک کے موقع پر آپ نے کہا تھا کہ ہر کوئی نکلے، ورنہ آپ کہتے تھے بھائی نکلو ضرورت ہے اس وقت، اللہ کے لیے اس کے دین کی مدد کے لیے نکلو. جنرلائز انداز میں آپ فرماتے تھے قل لا تقسموا، کہیے کہ قسمیں مت کھاؤ، طاعت معروفہ، بس بھلے طریقے پر اطاعت جو ہے وہ مطلوب ہے. ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ باخبر ہے تمہاری حرکتوں سے. قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہیے کہ حکم مانو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اور اگر تم اطاعت سے منہ موڑو گے، اللہ اور رسول کے حکم سے منہ موڑو گے، تو پھر رسول جان دو رسول پر صرف وہ ذمہ داری ہے جو اس پر ڈالی گئی ہے، اور تم پر وہ ذمہ داری ہے جو تم پر ڈالی گئی ہے. رسول کا کام پہنچا دینا ہے اور تمہیں رستہ بتانا ہے، تمہارا کام ہے رسول کی اطاعت. رسول کی اطاعت تم نہیں کرو گے تو اللہ کے ہاں تم مجرم ہو. وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا، ہاں اگر تم اطاعت کرتے رہو تو ہدایت کے رستے پر ہوگے، یہ ہے صحیح راستہ. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور رسول کے ذمے تو صاف صاف پہنچا دینے کے سوا اور کچھ نہیں. وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہ آیت ہے جس کو آیت استخلاف کہا جاتا ہے، جس میں مسلمانوں سے وعدہ کیا گیا کہ ہم تمہیں خلافت عطا فرمائیں گے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے کہ جو ایمان لے آئے تم میں سے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ایمان کے عملی تقاضوں کو پورا کیا. اور ایمان کا عملی تقاضا یہ بھی ہے کہ رسول جب پکارے فوراً آؤ، جو جماعتی ڈسپلن ہے اس کی پابندی کرو. ایک جماعتی ایفرٹ تھی، ایک حزب اللہ تھی، اللہ کی پارٹی تھی، اور وہ تھی کہ جو کفر کی قوت کے ساتھ برسر پیکار تھی، اس کے ساتھ پنجہ آزمائی کر رہی تھی، ایک کے بعد دوسری جنگ، دوسری کے بعد تیسری، غزوات کا سلسلہ تھا. اور آپ کے سچے دست و بازو وہ تھے جو آگے بڑھ کر جہاد و قتال میں حصہ لیتے تھے، وہ اللہ اور رسول کے صحیح وفادار تھے. اور جو بہانے بنا کے پیچھے بیٹھ جاتے تھے وہ تھے جو منافقین تھے. تو اللہ کا وعدہ ان سے ہے کہ جن کے عمل اچھے ہیں، جنہوں نے ایمان کے عملی تقاضوں کو بھی پورا کیا، کیا وعدہ ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں خلافت عطا فرمائے گا، یعنی اقتدار اور غلبہ. کم استخلف الذین من قبلہم، جیسے کہ اس نے یہ استخلاف اور خلافت عطا کی تھی ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے، یعنی پچھلی امتوں میں بھی حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور بھی بہت سے، ان کے عہد حکومت میں اسلامی حکومت قائم ہوئی اور انہیں اقتدار ملا، غلبہ ملا. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ دین جس کو اللہ نے ان کے لیے پسند کر لیا اس کو تمکن عطا فرمائے، یعنی اللہ کا دیا ہوا دین بالفعل اس کی زمین پر غالب اور قائم بھی ہوگا، نافذ بھی ہوگا. یہ نہیں ہے کہ کتابوں میں پڑھا رہ جائے گا، یہ صرف تلاوت کرنے کے کام آئے گا. اللہ کا وعدہ ہے اگر مسلمان جو ہیں وہ ایمان کے عملی تقاضے پورے کرتے رہیں گے اور اس کے لیے کوشش کریں گے کہ رب کی دھرتی پر رب کا نظام قائم ہو، تو اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی عطا کرے گا، ان کے دین کو قائم بھی کرے گا. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور بدل دے گا ان کو اس خوف کی حالت کے بعد امن کی حالت سے. جب اللہ کا دین قائم ہو جائے گا تو پھر امن و امان ہوگا، پھر خوف کی حالت ختم ہو جائے گا. جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حالانکہ اس وقت کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، مسلسل غزوات جاری ہیں، کفر اور اسلام کی جنگیں ہو رہی ہیں، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، یہودی اور مشرکین مل کر اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. اور اس وقت آپ نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ ایک خاتون جو ہے وہ مدینہ سے صنعاء تک سفر کرے گی، یعنی اللہ کا دین قائم ہوگا تو اتنا امن و امان ہوگا اور اتنی صورتحال اتنی عمدہ ہوگی اور اسے سوائے اللہ کے کسی کا ڈر نہیں ہوگا، تنہا سفر کر رہی ہے، یہ ہے امن۔ خوف کی حالت کے بعد اس خوف کی حالت کو بدل کر امن و سکون، مکمل امن و امان قائم ہو کر رہے گا، یہ اللہ کا وعدہ تھا اور ایسا ہی ہوا، بالکل ایسا ہوا۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، پھر وہ میری ہی بندگی کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، پھر بندگی پورے طور پر ہوگی، انفرادی طور پر بھی اللہ کی بندگی ہوگی اور اجتماعی نظام بھی اللہ کی بندگی کے تابع ہو جائے گا، ٹوٹل اب ہوئی کامل بندگی۔ ومن کفر بعد ذلک، اور جو اس کے بعد بھی اللہ کے اس پختہ وعدے کے بعد بھی ناشکری کرے، فاولئک هم الفاسقون، تو ایسے لوگ ہیں کہ جو فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ واقیم الصلاۃ واتوا الزکاۃ واطیعوا الرسول، اور دیکھو مسلمانوں، نماز قائم رکھو، زکات ادا کرتے رہو، یعنی دینی ذمہ داریاں ادا کرو اور اطاعت کرو رسول کی، اس جد و جہد میں ان کے دست و بازو بنو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، ہرگز گمان نہ کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے کہ وہ اللہ کو شکست دے سکتے ہیں زمین میں، وہ اللہ کے قابو سے نکل نہیں سکتے۔ ومأواہم النار، اور ان کا ٹھکانہ پھر جہنم ہے، وبئس المصیر، ولبئس المصیر، اور یقیناً وہ بہت ہی برا ٹھکانہ۔ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات، اس سورہ مبارکہ کے تیسرے رکوع میں، بلکہ چوتھے رکوع میں جو معاشرتی احکامات آئے تھے انہی کو آگے بڑھایا جا رہا ہے اب یہاں آٹھویں رکوع میں۔ اہل ایمان، چاہیے یہ کہ اجازت لے کر آئیں تم میں سے جو مل کے یمین ہیں، جو تمہارے ڈونڈی گودام ہیں، والذین لم یبلغوا الحلم، اور وہ بچے تمہارے کے جو ابھی بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچے، بلوغت کی عمر کو، انہیں چاہیے کہ اجازت لے کر داخل ہوا کریں تم سے، ثلاث مرات، تین اوقات میں۔ اس سے پہلے حکم آ چکا ہے کوئی شخص باہر سے آتا ہے کسی کے گھر تو اجازت لیے بغیر اندر داخل نہ ہو، یہ تو ہے اجنبی یا باہر سے آنے والا، آؤٹ سائڈر، گھر والا اپنا نہیں ہے، چاہے رشتے دار بھی ہے، باہر کا ہے، جو بھی ہے، اس کے لیے حکم آ گیا تھا اور کہہ دیا جائے کہ واپس لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ۔ اب کہا گیا جو گھر کے اپنے افراد ہیں، جو تمہارے لونڈی غلام ہیں، اور تمہارے وہ بچے، بچے بھی وہ جو ابھی بالغ نہیں ہوئے، وہ بھی گھر میں اجازت داخل نہ ہوں تین اوقات میں بغیر اجازت لیے۔ اب آپ سمجھیں اس مسئلے کو، تین اوقات ایسے ہیں کہ وہ بھی داخل نہیں ہو سکتے اجازت کے بغیر۔ وہ اوقات کون سے اوقات ہیں؟ من بعد صلاۃ الفجر، نماز فجر کے بعد، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، من قبل صلاۃ الفجر، معاف کیجیے گا، ٹھیک ہے، من قبل صلاۃ الفجر، نماز فجر سے پہلے، وحین تضعون ثیابکم من بعد الظہیرہ، اور جب تم کپڑے اتار رکھتے ہو ظہر کے بعد، یعنی ریلیکس کرتے ہو ظہر کے بعد، قیلولہ، یہ عربوں کے ہاں اس کا بڑا رواج تھا اور آج بھی ہے، یہ دوسرا وقت ہے۔ ومن بعد صلاۃ العشاء، اور نماز عشاء کے بعد، ثلاث عورات لکم، یہ تین اوقات تمہاری بے پردگی کے ہیں، لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، نہ تم پر کوئی تنگی ہے نہ ان پر، یعنی جن کو روک دیا گیا کہ وہ ان تین اوقات میں بھی گھر میں اجازت کے بغیر داخل نہ ہوں۔ ہاں، ان اوقات کے علاوہ آگے پیچھے نہ تم پر کوئی تنگی ہے نہ ان پر کوئی تنگی، آ سکتے ہیں جا سکتے ہیں۔ طوافون علیکم بعضکم علی بعض، تم ایک دوسرے کے پاس آمد و رفت رکھنے والے ہو، بار بار آنا جانا ہے اور ایک دوسرے میں صحیح ہو۔ کذلک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تعالیٰ کھول کر بیان فرماتا ہے تمہارے سامنے آیات کو، تعلیمات کو، اپنے احکامات کو۔ واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، اور جب بچے جو تمہارے میں سے بچے ہیں تم میں، وہ پہنچ جائیں بلوغت کی عمر کو، فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، تو انہیں چاہیے کہ وہ اجازت لے کر گھر میں داخل ہوا کریں جیسے کہ اجازت لیتے رہے وہ جو ان سے پہلے تھے۔ جو پہلے حکم آیا، یعنی بالغ بچے جو ہیں اپنے بچے بھی اپنے گھر میں داخل ہوں تو بغیر اجازت کے نہ ہوں، جیسے آؤٹ سائڈر کا معاملہ ہے. آؤٹ سائڈر والے کے لیے حکم پہلے آ چکا ہے، بالغ بچوں کے لیے وہی حکم ہے. چھوٹے بچے جو ہیں جو بالغ نہیں ہیں وہ آ جا سکتے ہیں، لیکن تین اوقات میں ان پر بھی پابندی ہے کہ بغیر اجازت کے نہ آئے. یہ جو پرائیویسی کی جو اہمیت ہے اور ستر و حجاب کے احکامات، کہ کس وقت گھر کی خواتین کس حال میں ہوں، کس خلیے میں ہوں، لہذا ہر وقت بغیر اجازت کے اور بغیر وارن کیے ہوئے جو ہے آنا جانا یہ پسندیدہ نہیں ہے، اس سے بڑی اور سچویشن بن سکتی ہے. لہذا یہ اتنی اہمیت کے ساتھ قرآن مجید میں احکامات آ رہے ہیں جن کو ہم نے کبھی خاطر میں لائے نہیں آج تک، سمجھا ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی احکام ہے، اس کا بھی کوئی شریعت سے کوئی تعلق ہے. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ تم پر کھول کر بیان کرتا ہے اپنی آیات. واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا ہے حکمت والا. والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا، اور وہ خواتین کہ جو بیٹھ رہنے والیاں ہیں گھروں میں اور جو اب شادی کی عمر سے گزر چکی ہیں، لا یرجون نکاحا فلیس علیہن جناح ان یضعن ثیابہن، تو ان پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ اپنے اضافی کپڑے اتار رکھیں، وہ بڑی چادر ہو یا وہ باہر نکلتے ہوئے حجاب کا معاملہ ہو، ان وہ اپنی اضافی جو ہے کپڑے اگر اتار کر رکھیں، یعنی پردے کا وہ اہتمام نہ کریں، تو ان پر وہ سختی نہیں ہے، ان کو اجازت ہے. لیکن شرط ہے غیر متبرجات بزینہ، بشرط ہے کہ اپنی زینت کی نمائش کرنے والیاں نہ ہوں. وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ، اور اگر وہ بھی اس سے بچیں، یعنی اس سہولت سے فائدہ نہ اٹھائیں اور ستر و حجاب کا پورا پورا اہتمام رکھیں، تو یہی ان کے لیے بہتر ہے. وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے جاننے والا. لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ، اندھے پر کوئی تنگی نہیں ہے. وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ، اسی طرح لنگڑے کے لیے بھی کوئی تنگی نہیں ہے. وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ، اور نہ مریض پر کوئی تنگی ہے حرج ہے. وَلَا عَلَى أَنفُسِكُمْ، اور نہ خود تمہارے اوپر کوئی اس معاملے میں پابندی ہے. أَن تَأْكُلُوا مِن بُيُوتِكُمْ، کہ تم کھایا کرو اپنے گھروں سے. او بُيُوتِ آبَائِكُمْ، یا اپنے باپ دادا ان کے گھروں سے. او بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے. او بیوتی اخوانکم، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے. او بیوتی اخواتکم، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے. او بیوتی اعمامکم، یا اپنے چچا ان کے گھر. او بیوتی عماتکم، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے. او بیوتی اخوالکم، یا اپنے ماموں کے گھر سے. او بیوتی خالاتکم، یا اپنی خالاؤں کے گھر سے. او ما ملکتم مفاتحہ، یا وہ کہ جو تمہارے زیر تولیت ہیں، تم ان کے جن کے گھر کی چابی کے تم مالک ہو، وہ تمہارے زیر تولیت ہیں، زیر سایہ ہیں. او صدیقکم، یا اپنے دوست کے گھر سے. ان سے آنا جانا اصل میں حاصل یہ ہے کہ اپنائیت کا معاملہ ہونا چاہیے، اور آنا جانا بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ایک دوسرے کے گھر جا کر کھانا اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اس سے محبت بھی بڑھتی ہے، اپنائیت پیدا ہوتی ہے، ایک بہتر ماحول بنتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کچھ معاشرے میں ہوتا ہے کہ جی فلاں کے گھر تو ہم، وہ تو بیٹی والے کا گھر ہے وہاں تو ہم نے کھانا نہیں ہے، فلاں جو ہے وہ اس قسم کا معاملہ ہے، وہ رشتے داری ہیں ان سے تو ہم نہیں کھاتے ہیں وہاں پر کھانا. نہیں، اس پہ کوئی حرج نہیں، آپس کے معاملات ہیں، یہ قریبی رشتے دار یہ سب جو ہیں ان کے گھروں سے کھا سکتے ہو. لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم کھاؤ آپس میں مل کر یا الگ الگ. فإذا دخلتم بیوتا، اور جب تم کبھی داخل ہونے لگو گھروں میں. فسلموا علی انفسکم، تو اپنے لوگوں پر سلام کہا کرو، سلام کہہ کے داخل ہوا کرو. تحیتا من عند اللہ، اور یہ سلام جو ہے اللہ کی طرف سے ایک بابرکت اور پاکیزہ دعا ہے. مبارکتا طیبہ، بابرکت اور پاکیزہ. کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تعالیٰ کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی باتیں. لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، بے شک مومن تو بس وہ ہیں کہ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر. وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ، اور جب وہ رسول کے ساتھ ہوتے ہیں کسی جمع ہونے والے کام میں، کسی اجتماعی پروگرام میں، کسی اہم معاملے میں، یہ اصل میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ایک جماعتی جدوجہد تھی، حزب اللہ ایک گروہ ہے اور مخالف میں حزب الشیطان. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصل دست و بازو تھے، اور چونکہ ایک جمعیت ہے کفار کے ساتھ مقابلہ ہے، صرف کفار نہیں ہے پورا عالم کفر ہے جس کے اندر یہود نصارہ مشرک سب شامل ہیں، تو یہ جو اجتماعیت ہے اس کے امیر تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کسی وقت آپ نے بلایا بھی اہم میٹنگ ہے فلاں مسئلے پر مشورہ کرنا ہے سب لوگ آ جائیں، تو جب کبھی بلایا جائے فرمایا کہ سچے اہل ایمان وہ ہیں کہ جو اللہ پر ایمان لائیں اور اس کے رسول پر، اور جب وہ ہوں اللہ کے رسول کے ساتھ کسی اہم کام کے اندر جمع ہونے والے کام میں، لم یذہبوا حتی یستاذنوا، تو وہاں سے نہیں نکلتے نہیں باہر جاتے جب تک کہ اجازت نہ لے لیں اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم. اسے کہتے ہیں ڈسپلن، جماعتی ڈسپلن. آپ نے بلایا ہے، لوگ جمع ہو گئے ہیں، اب جو شخص بھی آ گیا ہے اب اس محفل سے اجازت لیے بغیر نہیں اٹھ سکتا. اصول یہ، جب آپ کے بلانے پر آیا تو آپ کی اجازت، یا تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیں محفل برخاست ہو گئی اب جا سکتے ہیں سب چلے جائیں، لیکن جب میٹنگ ہو رہی ہے اجتماع ہو رہا ہے اس دوران جو ہے کوئی شخص جائے تو یہ ڈسپلن کی خلاف ورزی ہے، اور یہ عام اصول بھی ہے. ان الذین یستاذنون کاولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ کہ جو آپ سے اجازت لے کر جاتے ہیں وہی ہیں کہ جو اللہ اور رسول پر ایمان رکھنے والے ہیں، یعنی یہ صحیح طریقہ ہے. فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، تو پھر اگر وہ آپ سے اجازت طلب کریں اپنے کسی کام کے سلسلے میں کہ کوئی مجبوری ہے، فَأْذَن لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ، تو آپ ان میں سے جس کو چاہیں اس کو اجازت دے دیں. اس میں بھی ایک رہنمائی ہے ایک امیر کے لیے جو کنڈکٹ کر رہا ہے اس کو، یہ نہیں ہے کہ جو بھی مانگ رہا اجازت دیتے چلے جاؤ، دیکھنا ہوگا کہ کس نوعیت کا کام ہے، اس میں کس شخص کی زیادہ اہمیت ہے کہ وہ بھی بیٹھے اس کا بھی مشورہ آئے، تو جس کو آپ چاہیں اجازت دے دیں ساری، لیکن یہ کہ یہ اختیار آپ کے پاس ہے کہ آپ نے اجازت دینی ہے یا نہیں دینی. جب نہیں دیں گے تو وہ پابند ہوگا بیٹھنے کا، اجازت دے دیں گے تو جا سکتا. واستغفر لهم اللہ، اور ایسے لوگوں کے لیے استغفار کریں اللہ سے، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے مہربان ہے. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، تم رسول کے بلانے کو اس طرح کا بلانا نہ سمجھو جس طرح تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو. رسول نے بلایا اس کا مطلب کچھ اور ہے، اس کو نظر انداز کر دینا کہ کوئی بات نہیں وقت ہوا تو چلے جائیں گے، نہیں، اب تو کوئی آپشن ہے ہی نہیں تمہارے پاس. یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی دوست نے بلا لیا یا کسی رشتہ دار نے کہا کہ آ جاؤ اور مرضی موڈ ہے تو چلے جائیں، نہیں، نوعیت ہی بڑی مختلف. قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، اللہ خوب جانتا ہے ان لوگوں کو کہ جو تم میں سے کھسک جاتے ہیں نظر بچا کے. آ تو گئے محفل میں، بلا لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن جیسے ہی موقع ملا اور کھسک لیے وہاں سے. یہ بھی ایک ہوتا ہے کچھ لوگوں کا معاملہ، اس کو بھی پن پوائنٹ کر دیا. اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اس کی نظر سے بچ کے نہیں جا سکتے، وہ دیکھ رہا ہے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، تو ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو کہ جو اس کے مخالفت کرتے ہیں اس کے حکم سے، یعنی ڈسپلن کی پابندی نہیں کر رہے، ان کو ڈرنا چاہیے. اَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، کہ ان پر آ پڑے کوئی آفت کوئی آزمائش. اَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یا انہیں پھر پکڑے کوئی دردناک عذاب اور سزا. أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جان لو کہ اللہ ہی کا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، سب کا مالک وہ ہے. قد یعلم ما انتم علیہ، وہ خوب جانتا ہے کہ تم جس حال میں ہو، کتنے پانی میں ہو، اسے خوب پتا ہے. ویوم یرجعون الیہ، اور جس دن لوٹا دیے جاؤ گے اس کی طرف. فینبئہم بما عملوا، تو وہ خوب جتلا دے گا وہ عمل جو تم نے کیے تھے، جو بھی کسی نے کیا سب سامنے آ جائے گا. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر شے کا جاننے والا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر.